رسول الله رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر احسان ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے تمام واقعات اور حالات الحمدللہ ہماری نظر سے گزر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کیا ہمارا کام ختم ہو گیا؟ اب ہم نے سیرت پڑھ لی تو ہم کیا اب فارغ ہو گئے؟ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ مختصرا ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب ہم سیرت کی اہمیت پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے مطالعے کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو مختلف ضرورتیں اور اہمیتیں ہوتی ہیں. سیرت پڑھتے ہیں تو ایک اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے سیرت ہے جو کہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. سیرت کی اہمیت کہ ہم خود مسلمانوں کے لیے سیرت کی اہمیت کتنی ضروری ہے، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ اس لیے کہ سیرت کو غیر مسلموں تک کس طریقے سے ہم کو پہنچانا ہے. جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو غلط فہمیاں ان کے درمیان گردش کرتی ہیں کر رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کس طرح سے ہو، کس طرح سے اس کو دور کیا جا سکے. تو یہ دو چیزیں ہیں، یعنی دو ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں، دو مختلف اہمیت اور ضرورت کہ ایک مسلمانوں کی سطح پر کہ مسلمانوں کے لیے سیرت پر ہم کس طرح سے کام کریں، اور دوسرا غیر مسلموں کے لیے ہم اس سلسلے میں کیا کام انجام دیں. پھر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ہے دیکھیں عام مسلمان، جو بالکل ایسا ہمارا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دینی طور سے لا علم طبقہ، یا جہالت میں بدعتوں میں گھرا ہوا طبقہ. اور ایک وہ طبقہ ہے جو شعور رکھتا ہے، جس کو احساس ہے. تو دونوں طبقات کے لیے، یعنی دونوں مسلمانوں کے، جو اگر ہم اس کو دو حصوں میں مختلف ڈیوائڈ کریں اس کو، کہ ایک تو عام پڑھا لکھا طبقہ، ان کے لیے سیرت کی اہمیت اور کس طرح سے ان کے لیے سیرت کو ہم عام کریں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ باشعور ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ کم از ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں، الحمدللہ اتنا ہم شعور رکھتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس سیرت کو ان عام لوگوں تک جو کہ بہت زیادہ گہری اردو نہیں جانتے، جن کو بہت فصیح اردو نہ آتی ہو، نہ سمجھ سکتے ہوں، نہ بول سکتے ہوں، جن کو سیرت کیا ہے اس کے کوئی معنی اور مفہوم ہی نہ معلوم ہو، جو سیرت کو صرف میلاد کی حد تک سمجھتے ہوں، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم یہ دونوں طبقات کے لیے کام کریں، جو ایک باشعور طبقہ ہے اس کے لیے بھی، اور وہ جو ایک لاشعوری طور پر بس زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام آنے پر بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، یا تو آنکھوں کو چوم لیا، یا ہونٹوں کو چوم لیا، یا اللہ کے رسول کا نام آنے پر ہم کھڑے ہو گئے، یا اگر نہیں بھی وہ بدعات میں مبتلا ہیں تب بھی ان کو اللہ کے رسول کا صرف نام معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ٹھیک ہے آپ پر قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں معلوم اللہ کے رسول کے بارے میں، تو ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں، اس کی اہمیت کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. پھر دوسری بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم سیرت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دور جدید میں سیرت کی اہمیت ایک اور طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہمارا گزارا ہے، ابھی کچھ اور ہمارے سامنے چیلنجز سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں سیرت کا مطالعہ کچھ اور طریقے سے کرنا چاہیے. پہلے کا جو دور گزرا اس میں کوئی اور نقطہ نظر تھا سیرت کا مطالعہ کرنے کا، اور آگے کیا حالت آنے والے ہیں اب یہ تو ہماری نئی جنریشن ہی اس کا جواب دے سکتی ہے جو آگے کی ہماری نسلیں ہیں. کہ سیرت ایک تو ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے, اور ایک تو سیرت کی اہمیت کے جو بعض پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں, جو نئی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سیرت کے متعلق کی جو تہذیبی اہمیت ہے کہ تہذیب کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا معاشرہ ڈیولپ کیا تھا مدینہ میں, یعنی اسلامی تہذیب کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یاد ہوگا نا آپ کو, ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جاہلیت کی تہذیب کو اپنایا نہ غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنایا, بلکہ جو بھی پرانی جو اچھی چیزیں تھیں اور جو اسلامی تہذیب تھی اس کو ملا کر ایک نیا معاشرہ آپ نے تعمیر کیا ماشاءاللہ. تو اسلامی تہذیب یہ سیرت کے مطالعے سے ہمارے سامنے آ سکتی ہے, اور اس کی نیشنل لیول پر بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انٹرنیشنل لیول پر ضرورت ہے, یعنی دونوں طریقے سے کام کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا, کہ ایک تو پہلی بات کس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ سیرت کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک یا مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے, دوسرا غیر مسلموں میں. پھر مسلمانوں میں بھی دو طبقات ہیں, ایک وہ طبقہ ہے جو شعور والا ہے اور ایک وہ جو طبقہ ہے جو غیر شعور لا شعوری طور پر زندگی گزار رہا ہے, ان کے لیے سیرت کی اہمیت اس طریقے سے ہم کو کام کرنا ہوگا. دوسری بات تہذیبی لحاظ سے, یعنی سیرت ہم جانتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی سیرت نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا صرف ایک انسان کی سیرت ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت دراصل کیا ہے, یہ پوری اس وقت کے معاشرے کو شو کرتی ہے, پوری تہذیب ہے. اس لیے امام بخاری نے جو اپنی کتاب کا نام تو رکھا تھا صحیح بخاری کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات حالات اور اس دور کے حالات, وہ ایام ہی کا لفظ آتا ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت صرف ایک اکیلے انسان کی سیرت نہیں ہے, بلکہ اس وقت کی پوری تہذیب پورے معاشرے کو شو کرتی ہے, پورے حالات کو شو کرتی ہے کہ اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا, رسم و رواج کیسے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, تہذیب اور تمدن کیسا تھا, بازار کے معاملات کیا تھے, گھریلو معاملات کیا تھے. تو پورے واقعات اور حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو ایک تو نیشنل لیول پر اس کی اہمیت ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی اہمیت ہے. پھر سیرت کی وجہ سے ہمیں اور دوسرے تاریخی حالات, یعنی جو مستند ہم کو معلوم ہو سکتے ہیں, تو دنیا کی کوئی ہسٹری میں یا دنیا کی جو ہسٹری ہے ورلڈ ہسٹری جس کو ہم کہیں گے, اتنی آتھینٹسٹی آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی جتنی سیرت کے مطالعے میں آپ کو نظر آئے گی. اسی وجہ سے آج کے دور میں مسلمانوں کو اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے, میں پرسنل لیول پر انفرادی لیول پر اپنے بارے میں سوچوں, میں اپنے لیے سوچوں کہ میں خود کیا کر سکتی ہوں, میرے بچے کیا کر سکتے ہیں, میرے گھر والے کیا کر سکتے ہیں, میں انٹرنیشنل لیول پر کام کر سکتی ہوں یا نیشنل لیول پر کام کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے, میں مسلمانوں کے لیے کام کر سکتی ہوں سیرت پر یا میں غیر مسلموں کے لیے کام کر سکتی ہوں, میں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی تہذیب کا رواج دیا تھا جو معاشرے میں عام کی تھی, اس تہذیب کو میں آج کس طرح سے معاشرے میں عام کر سکتی ہوں. اسی طرح سے میں مسلمانوں کی سطح پر, مسلمانوں کے لیول کے طور پر سیرت پر کچھ کام کر سکتی ہوں یا غیر مسلموں کے لیے میں کچھ کام کر سکتی ہوں, یہ ہمیں سوچنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت جو ہے لامتناہی متلاطم سمندر ہے, یعنی اگر آپ سیرت پر کتابیں دیکھیں گے یقین جانیے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا, اور قرآن کے لیے ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بہت طویل حدیث ہے ترمذی کی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کو تخریج کیا گیا حدیث کو, اور یہ صحیح ہے حدیث, جس میں آتا ہے کہ قرآن کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, اسی میں ایک وصف قرآن کا یہ بتایا گیا کہ لا تنقض عجائبہ, یعنی قرآن مجید کی عجائبت کبھی ختم نہیں ہوں گی, اور قرآن مجید کے نئے نئے مطلب, نئے معنی, تفسیریں سامنے آتی چلی آئیں گی. ہر آنے والا دن قرآن کے نئے نئے عجائبات کو ہمارے سامنے لاتا رہے گا اور اس کے حقائق ہمارے سامنے آتے رہیں گے, اور ہر دور میں قرآن اپنے آپ کو یا حالات کو یا عجائبات کو بے نقاب کرتا رہے گا. ابھی کتنے معنی قرآن کے اپنے اندر موجود ہیں ہم نہیں جانتے, قرآن کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے, کیونکہ اس کی عجائبت کبھی ختم نہیں ہونے والے. تو جس طرح سے قرآن کی عجائبت ختم نہیں ہوں گے, اسی طرح سے سیرت کی جو عجائبات ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے. کیوں؟ شروع سے لکھنے والے اس پر لکھتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اس پر لکھنے والے لکھتے رہیں گے, اور یہ ٹاپک کبھی ختم نہیں ہوگا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں, جس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بتا سکتی ہیں, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھنے والے نے عرض کیا جی ہاں پڑھا ہے، تو پھر کہا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق عین قرآن کے مطابق تھے، یعنی وہی کچھ تھے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات جس طرح ختم نہیں ہوگئے، اسی طرح سیرت کے بارے میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے جو کبھی کسی انسان کے نظر سے نہ گزرے ہوں۔ اسی لیے سیرت کا جو کام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا اور لوگ اس پر لکھتے رہیں گے، اور اس پر لکھنا واقعی میں لوگ سعادت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس کے بارے میں لکھنا، اور یہ واقعی میں سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قلم اٹھائے اور اس کے بارے میں لکھے، یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے جوڑا اور سننے اور سنانے والا بنایا کہ ہم سیرت کے واقعات سے گزرے الحمدللہ۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح کیوں کیے۔ بہت سارے جو مستشرقین ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج زندگی پر بہت اعتراضات اٹھائے ہیں، اور تعصب کی بنا پر وہ کچھ کہا ہے کہ خود ہی بات یہ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف دشمنی کی بنا پر کہہ رہے ہیں، ادر وائز اگر یہ تعصب سے پاک ہوتے تو خود اللہ کے رسول کی زندگی سے ان کو پتہ چل جاتا کہ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار کیسا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ ایسے ایسے ویب سائٹس ہیں اور ایسی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اگر وہاں جا کر پڑھے تو الٹا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو جائے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ مجھ سے کہا بھی تھا، بات ہوئی تھی کسی طرح سے کسی سے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن سے وہ بات کیسے نکالیں جو انہوں نے انٹرنیٹ پر پڑھی ہے یا غیر مسلموں کی کتابوں میں پڑھی ہے، یا غیر مسلم جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے۔ ہم تو وہ جملے یہاں پر دہرا بھی نہیں سکتے جو غیر مسلموں نے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو محفوظ رکھے، اسے کہیں اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے ایسے جملے ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی زبان سے نہیں دہرا سکتے۔ تو اب جو ہماری نوجوان نسل یہ باہر کی ویب سائٹ سے پڑھتی ہیں، جو غیر مسلموں کی ویب سائٹس ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہو، کس طرح سے ہم بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ان کو گھر سے مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو دیں جس میں صحیح طریقے سے سیرت کے بارے میں واقعات اور حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بچپن سے ان کو گھر میں تعلیم دیں کہ اللہ کے رسول کا اسپیشل معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اگر نکاح کیے تو وہ آپ نے جو خود کی مرضی سے جو نکاح کیے تھے وہ دو ہی تھے دیکھا جائے تو اصل میں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح تھے وہ کوئی نہ کوئی مصلحت کی خاطر آپ نے کیے اللہ کے حکم سے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اسلام کے فائدے والی بات یا اسلامی نقطہ نظر سے ایسی بات جس کی وجہ سے قبائل میں آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کی حکمتیں تھیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ الگ الگ جو آپ نے نکاح کیے اس کی کیا حکمتیں تھیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس زمانے کا جو ماحول تھا اور معاشرہ تھا، اس زمانے میں نکاح پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کا آپ نے پڑھا ہوگا ذکر، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ہر کوئی، ہر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا یا لیڈر ہوا کرتا تھا، اس کی ایک سے کئی زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ بعض ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 10 اور 20، اس طرح سے ذکر ملتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آپ کے ذریعے سے اس پر پابندی لگائی گئی کہ اب کسی کے لیے جائز نہیں مسلمانوں کے لیے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کریں۔ ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پرمیشن دی تھی کہ آپ جو ہے 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں 2 ہی شادیاں کی، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ نے نکاح کیے اس میں کچھ نہ کچھ مصالح، یعنی ایسا دائیہ آپ کے پیش نظر تھا کہ جس کی وجہ سے تعلقات بہتر ہوں۔ آپ کی جو مصروف ترین زندگی اللہ کے رسول کی دیکھا جائے تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گھر میں کم گزارا اور امت کے لیے زیادہ وقت آپ نے صرف کیا۔ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، ایسے معاشرے میں جبکہ زنا، شراب اور بے راہ روی، بے حیائی بالکل عام تھی، ایسے ماحول میں بھی آپ یقین جانیے کہ 25 سال اللہ کے رسول کی عمر ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہے، ایسی عمر میں نہ آپ کو شراب سے دلچسپی تھی، نہ بے حیائی سے، نہ ایسے کوئی کاموں سے دلچسپی تھی۔ 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں جب آپ ایک عورت سے نکاح کرتے ہیں تو اس خاتون سے نکاح کرتے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، اور 40 سال کی عمر میں ان سے نکاح کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تقریباً 25 سال آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری اور 25 سال میں آپ نے دوبارہ کوئی نکاح نہیں کیا. اس کے بعد جن سے نکاح کیا سودہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی 50 سال کی عمر میں نکاح کیا، یعنی وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور بیوہ تھیں. اس کے بعد یعنی یہ 30 سال تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بوڑھی عورتوں سے نکاح کیا جبکہ آپ کی نوجوانی کی عمر تھی. ہاں، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جبریل امین خواب میں آپ کو گفٹ پیش کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اب 50 سال کی عمر جب آپ کی ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50-55، اس کے بعد سارے نکاح کا ہم کو ذکر ملتا ہے. صرف یہ 4-5 سال کے عرصے میں زیادہ نکاح کا ذکر ملتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت نکاح کیا. اور جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، دراصل ان اعتراضات اٹھانے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا تھا، یعنی دعوت دین کی ذمہ داری تھی. دوسری بات، آپ کی راتوں کا زیادہ حصہ عبادت میں گزرتا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے کھڑے کھڑے. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات کا ایک طویل حصہ گزار دیتے تھے. اس سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا رجحان کس طرف زیادہ تھا. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس میں قبائلی نظام کی عصبیت کو ختم کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے نکاح کیا تو جو بنو مستلق تھا، جو قبیلہ، وہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. لوگوں نے جب ان کو آزاد کر دیا کہ اللہ کے رسول کی بیوی اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اسی بنا پر وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا اور پھر انہوں نے کبھی اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کی. بلکہ جو حضرت جویریہ کے والد تھے، جو کہ قبیلے کے سردار تھے، وہ بذات خود زکات لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتے تھے. اس طرح سے یہ لوگ مطیع اور فرما بردار ہو گئے. اسی طرح حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ جہاں کی رہنے والی تھی، یہ انتہائی سیاسی اہمیت کا علاقہ تھا کیونکہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا اور وہاں کی جو زمین تھی، سرزمین تھی، دعوت کے پہلو سے بہت ہی زیادہ مشکل ثابت ہوئی تھی. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے وفد کے 70 قیمتی افراد کو شہید کر دیا تھا. جب ان سے نکاح ہوا اور ان کی جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی ساری بہنیں دراصل بڑے بڑے سرداروں سے بیاہی گئی تھیں، تو ان سے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ دشمنیاں ختم ہو گئی. اسی طرح ام المومنین حضرت ام حبیبہ، ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو ابو سفیان اس طرح سے اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کر سکا جس طرح سے پہلے کیا کرتا تھا. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے، یہ ایک اونچے یہودی سردار کے گھر کی خاتون تھی. اس کے بعد یہودیوں نے اس طرح سے ویسی جنگ نہیں کی جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئیں، اور ویسا مخالفانہ رویہ ان لوگوں نے نہ رکھا جیسے کہ پہلے انہوں نے رکھا تھا، بلکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی پرمیشن سے ان یہودی لوگوں کی، جو کہ ان کے عزیز و اقارب تھے، ان کی مدد بھی کیا کرتی تھیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح لیجیے، اگر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تو ایک طرح سے یہ بیواؤں کی مدد بھی تھی، اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قریبی رشتہ بھی آپ کا بن گیا تھا. اسی طرح سودہ بنت زما، یہ بنو عدی اور بنو نجاری مدینہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا تھا جبکہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی بنا پر اللہ کے رسول نے ان بیوہ خاتون سے نکاح کر لیا جبکہ اس وقت ان کی عمر 50 برس کی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور دوسری جو خواتین تھیں، زینب بنت خزیمہ، جو کہ صرف 3 ماہ آپ کی زندگی میں رہیں، ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو ایک طرح سے بیواؤں کی خبرگیری کے لیے کہ آپ کے اس قدم سے، آپ کے اس کام سے دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے، تو آپ نے ان کی خبرگیری کی اور بیوہ خاتون سے نکاح کیا. اسی طرح زینب بنت جہش کا نکاح تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے کیا، اور یہ ایک بہت بڑی رسم کا خاتمہ تھا. اگر کوئی اور بھی نکاح کرتا تو اس سے وہ بات نہ ہوتی جس طرح اللہ کے رسول کا ان سے نکاح ہوا، جبکہ آپ نے خود زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروا دیا بعد میں. اور ایک ایسی عجیب سی جو اس وقت کی رسم تھی، وہ رسم کا خاتمہ ہوا. اسی طرح ام حبیبہ کا بھی آپ دیکھیں کہ جو ابو سفیان سے ایک تو دشمنی ختم ہوئی. جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائٹ کلر کا یعنی سرخ جوڑا تھا. میں اللہ کے رسول کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اصل میں. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کوئی چیز نہیں دیکھی. لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہیں اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر، یعنی اس طرح آپ چلتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ چمک دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو کبیر حضری کا شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ أَسْرَتُ وَجْهَهُ بَرَكَتْ كِبْرَكَ الْعَارِضَ الْمُتَحَلِّلِ، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی میں ہیں جس سے تاریخی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے آپ کو دیکھ کر کہ اگر آپ بشر کے سوا کوئی اور چیز ہوتے تو آپ ہی چودھویں کی رات کو روشن کیا کرتے۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دو رخساروں میں دانے انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین تشبیہ دی گئی ہے نا۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ گردن گویا چاندنی کی صفائی لیے ہوئے تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی امبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی ہو جو اللہ کے رسول کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ آپ کے جو اخلاق تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت میں ممتاز تھے، آپ طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی نزاکت، اس کی معنی، اس کی صحت کا خیال رکھتے اور آپ تکلف سے دور تھے۔ آپ جامع الکلم، یعنی آپ کو ایسا کلام دیا گیا تھا جو بالکل جامع تھا۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی، الفاظ، شگفتگی تھی۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت، درگزر اور مشکلات پر صبر، ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم اور بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی غلطی جانی جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، کہ دشمن بھی آپ کی کوئی خامی نہیں نکال سکتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کی عزت، آپ کی شہرت بڑھتی چلی گئی اور اس میں اس قدر اضافہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جبکہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے، آپ سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فکر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکرے جود و سخا تھے۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دلیر تھے، ہمیشہ مشکل حالات میں آپ سامنے رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے دیکھے گئے۔ خطرے کے وقت آپ خود اکیلے نکل جاتے اور جائزہ لیتے۔ آپ کی نگاہیں پست رہا کرتی تھیں اور آپ کی ہیبت سب پر طاری رہتی۔ سب سے زیادہ عدل کرنے والے، پاک دامن اور صادق اللہجہ، امانت دار تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو تو میں تمہیں ان کے چہرے کا نقشہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ادب اور احترام اور محبت کی وجہ سے ان کے چہرے پر نظر بھر کر نظر نہیں ڈالتا تھا، یعنی میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی ان کی محبت اور ان کی عظمت کی بنا پر۔ ہند بن ابی حالہ کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے، بات کا آغاز اور اختتام پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفا جو اور نہ قدرے نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق سے کوئی تعرض کیا جاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے، آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی باتوں سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے، لوگوں کی شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے، اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویر فرماتے اور بری چیز کی ممانعت کرتے، معتدل تھے، زیادہ نشیب و فراز نہ تھا، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادہ لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق کی طرف تجاوز فرماتے تھے، نہ یعنی جو ناحق ہوتا اس کی طرف آپ نہیں جاتے تھے بلکہ حق سے قریب رہتے تھے، لوگ آپ کے قریب رہتے، وہ جو آپ کے قریب رہنے والے سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، آپ اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی مخصوص امتیازی جگہ نہ مقرر کرتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی آپ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، صبر آپ کی خاص صفت تھی، ہر کسی سے خندہ جبینی سے پیش آتے، اچھے اخلاق سے پیش آتے، آپ کے نزدیک سب یکساں حقوق رکھتے تھے، کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر، آپ کی مجلس حلم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں کا مرثیہ ہوتا تھا، اسی طرح آپس میں باہم ہمدردی محبت کے جذبات ہوتے، لوگ تقوی کی روش اختیار کیے رکھتے، بڑے کا احترام کیا جاتا، چھوٹے پر رحم کیا جاتا، حاجت مند کو نوازا جاتا اور اجنبی کو انس عطا کرتے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، نرم خو تھے، محنت کش تھے، نہ زیادہ زور سے بولتے نہ فحش گوئی کرتے، نہ زیادہ عطاف فرماتے تھے نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی، آپ نے تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، پہلا ریا سے، دوسرا کسی چیز کی کثرت سے، اور تیسرا لا یعنی بات سے، اور تین باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، آپ وہی بات نوکے زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی، جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے، اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے، لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنا کوئی عضو باہر نہ نکالتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات کرتا اس سے رخ پھیر لیتے، آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتا، آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر اور اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی تھی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، یہ ایسی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اس سے آپ کو ایسی محبت ہو جاتی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے جدا ہو۔ آپ خود سوچے کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک صحابی تھے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خبر سن کر ان کا دل ہی بند ہو گیا اور اسی حالت میں ان کی ڈیت واقع ہو گئی، انتقال ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول کی خبر سنتے سے ان پر دل پر اتنا اثر پڑا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ دن سب سے تاریک دن تھا جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور وہ دن سب سے روشن دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اس سے آپ صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم نے پڑھی، تو ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم بھی اپنی سیرت کو اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر وہ اخلاق و کردار پیدا ہونا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے اندر وہ سیرت و اخلاق و کردار پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد ہماری دل کی کیفیت ہی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس شہر میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بہت ہی اہم سال گزارے، جہاں پر آپ مدفون ہیں، وہ مدینہ النبی، اللہ کے رسول کا شہر، اس شہر سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ محبت غلو والی ہو یا اعتدال والی ہو؟ مدینہ سے محبت اپنی جگہ، لیکن ہماری محبت کا جو رویہ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے وہ کس طرح سے ہو کہ اس محبت میں اعتدال ہو؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو بھی مدینہ سے بہت محبت تھی، لیکن ہر کوئی مدینہ کا رخ تو نہیں کرتا تھا۔ آپ کے مشن کو لے کر وہ لوگ آگے بڑھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے لیے رسول بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی واحد اس چیز کو اپنا احسان فرمایا کہ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے بڑھ کر شفیق اور مہربان تھے، انہوں نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو فکر اس بات کی رہتی تھی کہ میری امت میری امت، اسی بارے میں وہ سوچا کرتے کہ امت جو ہے وہ بے راہ رو نہ ہو جائے، دنیا میں انوالو نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہو کہ آج کے دور میں یا آج کے حالات میں جو واقعات ہمیں نظر آتی ہیں کہ آئے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں، پروپیگنڈا، کارٹونز یا فلمیں یا مووی، یعنی آزادی رائے کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات کیے جا رہے ہیں جو کسی ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں کیے جا سکتے۔ آج ہر ملک اور ہر ملک کے قانون میں اور عدالتوں میں یہ قانون رائج ہے کہ آپ کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی کی عزت پر حملہ کیا تو آپ جو ہے عدالت میں کیس درج کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عام شخص کو، ایک عام شہری کو تو یہ حقوق حاصل ہے کہ اس کی بے عزتی کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آزادی رائے کے نام پر رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہ یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں یا مستشرقین ہیں، انہوں نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو تو چھوڑا ہی نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، اور آئے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی طرف سے الزامات آتے رہتے ہیں، یا انہوں نے اتنی کتابیں لکھی جتنی ہم مسلمانوں نے بھی نہیں لکھی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اگینسٹ میں، کہ جو آپ کا بلند مرتبہ تھا، جو آپ کا اخلاق اعلیٰ تھا، جو آپ کا کردار تھا اعلیٰ، اس کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی، اور صرف تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر۔ ان کو یہ بات کسی طرح پسند ہی نہیں آ سکتی کہ اللہ کے رسول سے جو مسلمانوں کی محبت کا حال ہے، یہ اس کو کسی طرح ہضم نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بھلا یہ لوگ کیسے جانیں گے؟ آپ خود بتائیے کہ ان کو بھلا کیا احساس کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول سے جو محبت ہے، کیا کوئی مسلمان اپنا دل نکال کر بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں، نہیں بتا سکتا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے ہم کو جو محبت ہے، ہم کو جو احساس ہے، ہم اس کو اپنی زبان سے شو نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے اس کا۔ تو غیر مسلم کیا جانے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے تعلق سے کیسی محبت ہے؟ آپ کی ذات سے مسلمانوں کا کیا رویہ اور کیا ان کے خیالات ہیں؟ یہ ایک مسلمان ہی جان سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کے تعلق سے محبت بھری ہو۔ تو کیا طریقہ کار ہو کہ جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے رسول کی سیرت پر یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک جٹ ہو جائیں، ہمارے اندر اتحاد آئے۔ عربی زبان میں امت کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ امت یا گروہ یا برادری جو ایک ماں کی اولاد ہے, جو ایک ماں کی اولاد کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. یہ تو اس کے ڈکشنری میننگ ہوئے, لغوی معنی. ایک اور لغوی معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص بھی امت ہے جس کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہوں, اس کو بھی امت کہا جاتا ہے. جیسے یقصد الیہ الناس, من یوم الیہ الناس, فولتن کے وزن پر اس شخص کے لیے آتا ہے جس کی طرف لوگ وہ فیل کرتے ہوں. جیسے کہ روہلا کا ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں جو محدثین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, رہلا. تو روہلا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ سفر کر کے آتے ہوں, اور محدثین میں سے بعض کا یہ لقب پڑ گیا تھا روہلا. کہا جاتا ہے کہ امام نسائی کو روہلا کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف لوگ سفر کر کے آتے تھے احادیث معلوم کرنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے امام نسائی کا لقب ہی روہلا پڑ گیا تھا. اسی طرح سے امت کے معنی ہوں گے جس کی طرف لوگ قصد کریں, یعنی امت مسلمہ کو اپنی ذات, اپنے طرز عمل, اپنے کردار, اپنے رویے کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں, لوگ اس کی طرف مائل ہوں, اور لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. یہ تو ڈکشنری میننگ ہوئے. اب ہم اصطلاحی اعتبار سے اگر امت ہم دیکھیں تو امت کا مطلب ہے گروہ یا جماعت جس کی تمام بنیاد اساس ایک ہو, جس کے مقاصد ایک ہو, جس کے اہداف ایک ہوں, یعنی جو ان کے گولز ہیں وہ بھی ایک ہوں, جو ایم ہے وہ ایک ہو, نصب العین ایک ہو, جس کی منزل مقصود ایک ہو, جو ایک ماں کی اولاد کی طرح متحد ہو, جو ایک ہی نصب العین کی طرف راہ میں آگے بڑھتی چلی جائے, جس میں یونائٹ ہونے کے, متحد ہونے کے سارے اقسام موجود ہوں. ایسے گروہ یا قوم کو امت کہا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس حساب سے اگر ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اور سب مل کر ایک جٹ ہوتے ہیں, سب مل کر متحد ہوتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ کسی کی کوئی مجال ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے کسی ملک میں آ جائیں, یا اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھو کہ تمہاری امت اس وقت کیا کر رہی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا جو کردار ہے, ہمارا اخلاق ہے, ہمارا رویہ ہے, اللہ کے رسول ہمارے اس کردار کو, اس اخلاق کو, اس رویے کو پسند کریں گے؟ بتائیے, نہیں نا. تو پھر ہمارا طرز عمل کیوں ویسا نہیں ہے, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار کیوں ویسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں پہچان لیں کہ ہاں یہ میری امت ہے, یہ امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری بہت ہی سادہ زندگی گزاری, آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ٹھیک ہے, چلے سادگی کو چھوڑ دیں, آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اگر وہ اپنے گھر کے لیے چیزیں خریدتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں, ہاں وہ فضول خرچ نہ ہو. تو ایسی صورت میں کم از کم جو اخلاق اور رویہ ہے, جو کردار ہے, جو ہماری صداقت ہے, امانت ہے, وہ تو ہمارے اندر آج موجود ہو. ہمارے بازار ایک مسلمانوں کے بازار ہوں, اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلام کو. ہمارے معاملات, ہمارا بزنس, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا رہن سہن, ہمارے شادی بیاہ کے معاملات, یہ سیرت کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شو کرنے والے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اعلی اخلاق کا نمونہ پیش کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو ازواج مطہرات تھیں, یہ ساری ازواج مطہرات, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے, کیوں ان کو اللہ کے رسول کے نکاح میں دیا, کیوں اتنی خواتین سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے, اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ ازواج مطہرات کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی ہم کو پتہ چلی, یعنی آپ کی جو سیاسی زندگی تھی, آپ کی جو باہر کی زندگی تھی, وہ تو صحابہ کرام سے ہم کو پتہ چلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آپ کی زندگی میں رکھا تاکہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ وہ ازواج مطہرات آپ کے گھروں میں ہونے والے ہر ذکر کو, ہر بات کو لوگوں تک بتا دیں کہ آپ کی گھریلو زندگی, آپ کی پرسنل لائف کیسی تھی. تو آپ کے گھر کے اندر کے واقعات اور حالات بھی دن ہی کی طرح روشن تھے, جس طرح سے دن روشن ہوتا ہے, یعنی آپ کی جو راتیں تھیں وہ دن کی طرح روشن تھی. امہات المومنین جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ام سلمہ ہیں, زینب بنت جحش ہیں, یہ سب بڑی بڑی فقیہ تھیں, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی وجہ سے بہت سارے واقعات اور حالات ہم کو پتہ چلے. تو یہ بھی ایک حکمت تھی آپ کے نکاح کی کہ جو گھر اتنا سب صحابہ امہات المومنین نے سیکھا, صحابہ کرام یہ ساری باتیں ہم کو نہیں بتا سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا جنہوں نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آپ بتائیے کہ آج کیا ہمارا حال ہوتا؟ تب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اصلاح معاشرے کا کام اسی طرح کریں, اسی لیول پر کریں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف سیرت پڑھ کر بیٹھ نہ رہ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس حد تک اپنے گھروں میں سیرت کے واقعات و حالات کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ آپ شروعات کریں اپنے آپ سے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہم دل میں ارادہ کریں، ہم ایک بار اپنے دل میں ٹھان لیں کہ مجھے ہر حال میں جو بھی کرنا ہے جس حد تک ہو سکتا ہے، جتنی پاسبلٹیز ہیں اور جتنی میری استطاعت ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی عمل کروں گی۔ میرے گھر کے معاملات ہوں یا میرے باہر کے معاملات ہوں، سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ آج لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ سرگردہ ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو، جو آج ہمارا معاشرہ ایک ناسور بن گیا ہے وہ ختم ہو، معاشرے سے جھوٹ ختم ہو، ریاکاری ختم ہو، یہ ساری چیزیں ختم ہوں معاشرے سے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ مزید سیرت کو عام کرنا ہوگا، اور سیرت کو عام کرنے کے لیے ہمیں محققانہ کام کرنا ہوگا، یعنی ریسرچ ورک۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں سیرت کے جس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ کس طرح سے پیش آئے تھے، کب پیش آئے تھے، اور اگر ہم ریسرچ کریں تو ابھی بھی ریسرچ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر حمید اللہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے اتنی تحقیق کی، کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک جملہ ملا تھا اور ایک لفظ ملا تھا سیرت کے مطالعہ کرتے کرتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوسا نامی یا کچھ اسی طرح کا نام ملتا ہے، یہاں کے بازار میں گئے تھے ایک دفعہ، میلے میں گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کے لیے پوری کتابیں کھنگال ڈالی اور پوری کتابوں کا مطالعہ کر دیا اس بات کی تحقیق کے لیے کہ کیا واقعی میں اللہ کے رسول گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہاں جانے اور نہ جانے سے، اس کی تحقیق کرنے سے فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سیرت پر تحقیق کرنے سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، باقاعدہ انہوں نے سال، مہینے، دن اور گھنٹے، ان سب کا حساب لگایا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اگر آج ہم ریسرچ کریں تو یہ بات ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور صحیح روایت تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ کون سی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اور دو تین جو واقعات ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی، تو اس صورت میں اس پر بھی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ اگر ہم اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو یہ تحقیق ورک، یہ ریسرچ ورک ہو سکتا ہے اور صحیح بات لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری کہ جو ہم میں سے یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کام ضرور کرے۔ اسی طرح سے سیرت کا جو مطالعہ ہے ہم وہ کیوں کریں اور کیسے کریں؟ آپ دیکھیں کہ کیوں کرتا ہے انسان، آپ بتائیے کہ آپ نے سیرت کا مطالعہ کیوں کیا؟ میں آپ کی رائے پوچھنا چاہوں گی اور پھر ہم اپنی بات پیش کریں گے، اور کیسے کریں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ سنت پہ عمل آسان ہو تاکہ سیرہ جان کر اس پر عمل کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی جان سکیں، ان سے محبت میں اضافہ ہو، آپ سے محبت ہو، اپنی اصلاح کر سکیں، ایمان بڑھے، سنیں گے تو عمل کریں گے، اپنے دین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کی زندگی کے حالات سے اپنی زندگی کے حالات کو سنوار سکیں، عمل کر سکیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ویسا علم کوئی فائدے کا نہیں جو اگر صرف بے بصیرتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن سمجھ سکے، کہ سیرت پڑھنے سے قرآن بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم بے بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و واردات حکیم، یعنی اگر ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہیں تو جب تک اس میں حکمت نہ ہو اور وہ علم ہمارے دل پر اثر انداز نہ ہو، یہ دونوں چیزیں، جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ تجلیات کلیم جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلیات ہوئی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ان ساری چیزوں سے جب تک ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر ایک ولولہ نہیں پیدا ہوتا، ہم امت مسلمہ کے لیے فکر نہیں کرتے، ہمارے اندر اس کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کی محبت میں ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے ہمارے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی، تو وہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے عالم دیکھے ہوں گے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو خود تو بہت بڑے عالم بن جائیں لیکن وہی سوچ، وہی فکر دوسروں میں پیدا کرنے کی فکر نہ کریں، یہ ہمارا مقصد ہے پڑھنے کا. یعنی ہم نے مطالعہ سیرت کیوں کیا؟ کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے کہ جو فائدہ مجھے ہوا سیرت سے، جو فائدہ میں نے حاصل کی ہوں سیرت پڑھ کر، میرے اندر جو تبدیلی آئی، میرے جذبات میں ایک طرح سے نیا ایک جوش بڑھا ہے، ایمان بڑھا ہے، تو وہی چیز میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں. یہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سیرت کو ہم کو عام کرنا ہے. ہمارے یہاں کے 90% لوگ، یقین جانے یہ کوئی مبالغے والا فگر نہیں ہے، اور آپ لوگ خود بتائیے کہ اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو، کہ 90% لوگ ہمارے یہاں سیرت سے واقعی میں واقف نہیں ہے. جو صحیح سیرت ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 90% لوگ واقف نہیں ہیں، صرف 10% ہیں. اب آپ بتائیے کہ جو 10% جو واقف ہیں سیرت سے، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیں. اب ہم 10% لوگوں کو، جن کو تھوڑا بہت، یعنی ابھی ہم ڈیپلی نہیں گئے. آپ یقین جانے کہ سیرت کی جو کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں 20-20 volume میں ہیں، 20-20 volume میں، اور ابھی تو ہم صرف ایک سرسری سے گزرے ہیں سیرت کے واقعات اور حالات سے. بہت سارے واقعات، میں خود جب یہ مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑی. کیوں؟ کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اور پھر بھی جو وعدہ آپ سے ٹائم کا کیا گیا تھا، اس سے زیادہ ہی ٹائم ہم نے آپ کا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے رکھ پہ کہ گویا حق ادا نہیں کیا. بہت سارے واقعات، بہت سارے حالات کو چھوڑنا پڑا. تو ابھی تو ہم صرف سرسری سے گزرے ہیں سمجھے سیرت پر سے، لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ہم اس سیرت کو آگے تک پہنچائیں. تو کیوں کیا ہم نے؟ خود عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنا جو سنتوں پر عمل کرے گا اس کی زندگی اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا جو سنتوں سے بھاگے گا اتنی اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. ہمارے ممالک میں، ہندوستان پاکستان میں، جو علم ہم کو دیا گیا وہ سنت سے دور کرنے والا علم تھا، جس کی وجہ سے ہماری دینی زندگی بہت مشکل ہو گئی. اور اسی بنا پر ہمارے ممالک میں لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، اور دین داروں سے بھی دور بھاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنت ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، لیکن ہمارے علماء کرام سب سے زیادہ رعب والے ہوتے ہیں، کہ ان کے قریب جانے سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی مخصوص نشست نہیں بنائی، لیکن ہم دیکھتے کہ آج ہمارے یہاں پر یہی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ایک ڈسٹینس پیدا کر دیا گیا ہے علماؤں کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان، جس کی بنا پر لوگ دیندار بننا پسند نہیں کرتے. کہ دین کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی، جبکہ دین کی طرف آنے سے کیا ہوگا آپ بتائیے؟ دین کیا ہو جائے گا؟ زندگی ہماری کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی آسان؟ اور یقین جانے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے جتنی آسانی ہے، اور زندگی جتنی پرلطف، خوبصورت، اور دنیا ہی میں جنت نظر آتی ہے. آپ حدیث پر عمل کر کے تو دیکھیے، آپ سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھیے. قرآن بھی آسان ہے، زندگی بھی آسان ہے، بلکہ اسلامی زندگی گزارنا زیادہ آسان ہے. نہ اس میں شہرت ہے، نہ ریا ہے، نہ آپ کو دکھاوے کا ڈر اور خوف، نہ یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں، ہم تو اپنے رب کے لیے جی رہے ہیں نا، تو آسان ہی آسان ہے. تو سیرت کا مطالعہ ہم نے کیوں کیا؟ پہلی بات تو اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ میں ہمارے اندر عمل اور اخلاق ہمارا بہتر سے بہتر ہو اللہ کے رسول کے سیرت اور اخلاق کے مطابق. پھر جو چیز ہم نے فائدہ اس سے حاصل کیا، جو چیز ہم نے پائی ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اب کیسے کریں؟ تو ابھی تو آپ دیکھیں ہم سرسری سے گزر گئے ہیں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ مزید اس کا مطالعہ جاری رکھیں، اس مطالعے کو بند نہ کریں. آپ کے گھر میں ضرور کتابیں ہونی چاہیے، کتاب دوست بنیے پلیز. آپ دیکھیں کہ جو ذاتی یعنی ایک اسٹیپ انسان نے آگے بڑھنا چاہیے، ذاتی مطالعے سے جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے جو غور و فکر پیدا ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب آپ خود اس پروسیس سے گزریں گے، جب آپ کو خود اس کا تجربہ ہوگا. تو اب کیسے کریں مطالعہ؟ اس کے لیے آپ مختلف کتابیں ڈھونڈیے، کچھ اوتھینٹک. ضروری نہیں کہ آپ کو ساری کتابیں اوتھینٹک ہی ملیں، اور ہر کتاب کی کوئی بھی کتاب پرفیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب لکھنے والے انسان ہیں، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اوتھینٹک کتابوں سے مدد حاصل کریں. تو آپ کے گھر میں سیرت کے مختلف ایڈیشنز ہونے چاہیے، مختلف سیرت نگاروں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا ایک سیٹ آپ کے گھر میں ضرور ہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں چند کتابوں کے نام میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو دینے کے لیے لکھوائی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کتابیں سب سے اچھی ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ کتابیں نعوذ باللہ یا صحیح نہیں ہیں. اب دیکھیے اور بھی بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں جس کا مجھے ہو سکتا ہے ابھی علم نہ ہو سکا، اور میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے سامنے، میں ہر کتاب کو نہیں لکھ سکتی تھی، لہٰذا چند کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں. خطبات مدراس ہے سید سلیمان ندوی کی، اور عربی زبان میں الروز الانف امام السہیلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، اور یہ بہت مشہور ہے. کہا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ شہرت ملی عرب ممالک میں. امام السہیلی کے زیادہ تر جو آپ کو واقعات دیے گئے ہیں اور اردو کتابوں میں جو زیادہ تر واقعات ہیں زاد المعاد سے اور یہ روض الامن سے لیے گئے ہیں, یا پھر ایک مواہب اللدنیا کے نام سے ایک کتاب ہے اسقلانی کی لکھی ہوئی ہے, سوری قسطلانی کی لکھی ہوئی ہے, مواہب اللدنیا قسطلانی. تو اسی یہی دونوں تینوں کتابوں سے اردو کی کتابوں میں ساری چیزیں لی گئی ہیں, مواد لیا گیا ہے. رحمت للعالمین ہے یہ, ان کی کتاب میں بھی انہوں نے بہت اوتھینٹک سورسز کتاب میں استعمال کیے ہیں اور بہت پہلے لکھی گئی تھی جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا, جو برٹشرز تھے ان کا جب وہاں پر قبضہ ہوا ہندوستان پر, انہوں نے اللہ کے رسول کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کی, تو اس وقت انہوں نے کتاب لکھی تھی اوتھینٹک سورسز کے ساتھ. سلیمان منصور پوری کی کتاب لکھی ہوئی ہے سیرت سرور عالم, مولانا مودودی کے دو جلدوں میں ہے, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اسی طرح سے یہ کتابوں کے آپ کو وہ بھی بتائے جا رہے ہیں. رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری, خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کی ہے. نبی رحمت یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے, اور سیرت سرور عالم مولانا ابو العلا مودودی کی. نبی رحمت اس کو عربی زبان میں بھی بہت زیادہ شہرت ملی ماشاءاللہ, اس کتاب کو بہت اچھی کتاب ہے. یہ بھی فقہ السیرہ ایک کتاب ہے عربی زبان میں, محمد الغزالی کی لکھی ہوئی ہے, اور زاد المعاد حافظ ابن القیم کی جو بہت مشہور ہے, جو اوتھینٹک کتاب ہے. رحمت للعالمین یہ ابھی ہم نے پڑھا النبی الخاتم مناظر احسن گیلانی کی کتاب ہے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد, فقہ السیرہ النبی الخاتم. تو یہ چند کتابیں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری کتابیں رہ گئی ہیں, یعنی اور بھی کتابیں اس میں آ سکتی ہیں. محاضرات سیرت کے نام سے محمود احمد غازی کی ہے, صفی الرحمان مبارک پوری کی ابھی جو ہم نے پڑھی یہ کتاب ہے, پھر محسن انسانیت ہے. محسن انسانیت میں آپ کو اس میں اردو ہو سکتا تھوڑی سی ٹف لگے, لیکن بہت اچھی کتاب ہے اور اوتھینٹک سورسز اس میں استعمال کیے گئے ہیں, حوالات دے دیے گئے ہیں, چاہے وہ ان اوتھینٹک ہو یعنی ضعیف ہو یا صحیح ہو, حوالات دے دیے گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے انہیں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا ہے. ہر کتاب میں خوبی اور خامی ہوتی ہے, ہم کسی کتاب کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پرفیکٹ ہے. آپ لوگ خود بھی اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اب کرنے کا کام کیا ہے اس پر ہم ڈسکس کر لیں گے پانچ منٹ. کرنے کا کام یہ ہے کہ سیرت کو عام کیا جائے, پھر مستند یعنی اوتھینٹک سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آپ کوشش کریں کہ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ بس کہیں سے بھی آپ کو سورسز مل گئے, واٹس ایپ پر کوئی ٹاپک آ گیا, واٹس ایپ پر کسی نے بھیج دیا یا کسی نے فیس بک پر بھیج دیا اور آپ کہ اچھا اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ اور یہ تھا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اوتھینٹک جو سورسز ہیں وہی آپ استعمال کریں. یعنی سیرت کا مطالعہ بھی اسی طرح سے کیا جائے جیسے ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر ایک اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جگہ جگہ لائبریریز قائم کیے جائیں. یہاں پر تو ہم نہیں کر سکتے کام, ہمارے ممالک میں ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا, یقین جانے کہ سب سے آج ہمارے پاس الحمدللہ صاحب نعمت ہے, ہم ہمارے پاس الحمدللہ مال و دولت ہے, اس کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنا کر پیدا کیا الحمدللہ, کسی کا محتاج نہیں بنایا. تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سی کسی کے گھر میں ہی ایک کمرہ, اگر کوئی ایکسٹرا کمرہ ہو, یا کمرے میں ایک الماری بنا دی جائے اور ہفتہ واری وہاں پر مخصوص کر دیا جائے کہ ہر ہفتے میں ہر کوئی آ کر ایک دو گھنٹے کا ٹائم دے دیا جائے کہ دو گھنٹے میں آ کر جس کو کتابیں لینا ہے وہ کتابیں لینے کے لیے آئے. تو کتاب دوست خود بھی بننا ہے اور دوسروں کو بھی کتاب دوست بنانا ہے. مطالعے کی آج انتہا سے زیادہ کمی ہو گئی, یقین جانیے اس پر آرٹیکلس آ رہے ہیں, اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور کبھی وہ آرٹیکلس پڑھیے کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ بچے بڑے سب لیپ ٹاپ اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا گیمس میں لگے ہوئے ہیں, اور مطالعے کی کمی ہو گئی ہے, لوگوں کو کتابوں سے دلچسپی نہیں رہی, جبکہ کتابیں ہی انسان کی بہترین ساتھی ہیں. اور ہمارے دین اسلام کا جو مواد, جو ذخیرہ, جو خزانہ ان کتابوں میں ہیں, آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس, اور دل چاہتا ہے کہ مطالعہ کرنے کو بہت ساری کتابیں, اور ان ساری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اور عربی زبان میں تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. کم از کم ہم کو جو آتی ہے لینگویج, چاہے وہ انگلش ہو یا اردو ہو, ہم کم از کم اسی میں مطالعہ کریں. تو لائبریریز آپ قائم کریں, سیرت کی کتابیں عام کریں. آپ جو ہے کوشش کریں کہ جہاں سے بھی آپ کو سیرت کی کتابیں ملتی ہیں وہ گھر گھر میں گھر گھر عام کر دی جائیں. آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں, شادی اگر کسی کی ہو رہی ہے تو برتن وغیرہ دینے کی بجائے, ویسے بھی جہیز کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں, مجھے امید ہے کہ اب ہم نے جب سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ کم از کم اپنی بیٹیوں کو نہیں دیں گے, اور کم از کم اپنے بیٹوں کے لیے نہیں لیں گے جہیز. تو آپ اگر شادی میں کوئی گفٹ دینا چاہتی ہیں یا کہیں پر بھی کسی کو تحفہ دینا چاہتی ہیں, تو آپ کیا کریں, سیرت کی کتاب آپ دے دیں, اور جو ایسی کتاب ہو جو عام فہم انداز میں ہو، سادہ سی زبان میں ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں کہ میرا ارادہ ہے کہ جو ابھی ہم نے سیرت پڑھی ہے اس کو ہم ریٹرن ورک میں لے آئیں. جو ہم نے آسان زبان استعمال کی ہے تو عام لوگوں کے لیے آسان زبان میں یہ ساری چیزیں آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اتنی وقت میں برکت دے کہ یہ کام ہم پورا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سیرت کی کتابوں کو عام کیا جائے، سیمینارز منعقد کیے جائیں جس میں سیرہ پر مقالے پڑھے جائیں، ریسرچ ورک کیا جائے. تو یہ جو سیمینارز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں ان کی کوئی نہ کوئی میٹنگ رکھوائیے، کسی بڑی ہوٹل میں رکھوائیے، کسی کے گھر پر رکھوائیے، کسی ہال میں رکھوائیے، اور اس میں ٹاپک یہ دیجئے کہ سیرت کے بارے میں ہم اس پر، یعنی سیرت نہیں پڑھی جائے گی اس میں بلکہ سیرت پر کیا ورک کرنا ہے اور سیرت پر ریسرچ کیسے کرنی ہے. یعنی جو سیمینارز ہوں گے اس میں سیرت کے ٹاپک پر، یعنی اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں بتایا جائے گا کیونکہ اتنا تو ٹائم نہیں ہوگا سیمینارز میں، وہ تو چند گھنٹوں کا ہوتا ہے یا دن بھر کا ہو سکتا ہے. سیمینارز میں بات یہ کی جائے گی کیونکہ جب سب لوگ ملتے ہیں اور جب سب لوگ جب اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں اللہ کی خاطر تو نئے نئے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں. 10 لوگوں کے جب ہم مشورے لیں گے تو 10 لوگوں کے جو آئیڈیاز ہوں گے وہ ہو سکتا ہے اتنے بہترین ہوں کہ کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہ آ سکتے ہوں. تو یہ سیمینارز میں ان آئیڈیاز کو، ان مشوروں کو جمع کیا جائے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں سیرہ پر. تو اس پر چھوٹے چھوٹے مقالے لکھے جائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، یا جو ریسرچ ورک کرنا ہے وہ ریسرچ ورک کر سکتے ہیں. ہر ایک کوئی ذمہ داری لے لے، تو جتنی آپ کی صلاحیت ہے یا جتنی آپ کے سورسز ہیں اس طرح سے آپ اس طرح کے پروگرام منعقد کریں. اللہ کے لیے عید میلاد وہ نہ منائیے اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کو مت یاد کریے. یہ تو ایک طرح سے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو عید میلاد مناتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ہی بس وہ اللہ کے رسول کو یاد کر لیتے ہیں، باقی پورے 11 مہینے بھولے رہتے ہیں. تو صرف ایک مہینہ نہیں ہے اللہ کے رسول کو یاد کرنے کا یا آپ کی سیرت پر کام کرنے کا، پورے 12 مہینے ہم کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی سیرت ہی سے دین کو عام کیا جا سکتا ہے، دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. تبلیغ میں اگر ہم کو مدد مل سکتی ہے تو صرف اور صرف سیرت سے. جو حالت ابھی ہمارے سامنے ہیں تو مکی حالت ہم سامنے رکھ کر دیکھیں، مدنی حالت ہم سامنے رکھ کر دیکھیں، تو اللہ کے رسول کی سیرت سے ہم کو رہنمائی مل سکتی ہے. تو کیا کریں، سیمینارز آپ منعقد کریں، گھر گھر سیرت عام کی جائے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں چھوٹے لیول پر. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو جو سیمینارز ہوں گے یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ طبقہ ہے وہ لوگوں کو آپ انوائٹ کریں گے، ان سے آئیڈیاز آپ لیں گے. یعنی بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے یہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی اور آپ کے اتنے سورس ہیں یا آپ کی پہچان ہے ایسے لوگوں سے تو آپ وہ منعقد کروائیے. دوسرا جو کام کرنا ہے، اگر اتنا بڑا کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ گھر گھر سیرت کو عام کریں. آپ ہر محلے میں، ہر چھٹی جاتے وقت، جب بھی آپ چھٹی جائیں آپ ضرور یہ اپنے دل میں یہ مقصد، یہ نصب العین لے کر جائیں کہ مجھے اس چھٹی میں ضرور ایک مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے محلے والوں کو لے کر بیٹھنا ہے اور سیرت کو پڑھانا ہے. تو گھر گھر سیرت کو عام کریں. کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہماری ریڈنگ کی وجہ سے، بعض اوقات ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ بعض لوگوں کو نہیں پسند آتا ہے. آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا فلاں شخص اچھے سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنے کی آپ دیجئے. یہ بعض اوقات لوگوں کو ریڈنگ پسند نہیں آتی ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ پھر آپ سی ڈی یا کیسٹ کا انتظام کر دیں، وہاں پر سی ڈیز لگوا دی جائے، سیرت سنوائی جائے کسی کی بھی، اور پھر اس کو آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اور مزید سمجھا دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ ایک نیا رجحان جو پیدا ہوا ہے الحمدللہ، اور ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے وہ. جیسے ہمارے یہاں پر کورسز کے بارے میں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ شارٹ کورسز، سرٹیفائڈ کورسز، یہ ایسا اٹریکٹیو لفظ ہے کہ لوگ جس کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹ کے نام سے کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا کیونکہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ چاہیے. چلے اسی بہانے سے، کسی بہانے سے صحیح، لوگ آ تو رہے نا دین کی طرف. تو کیونکہ آج کل زمانہ ہی اس کا ہے، لوگ مہندی کورس کرتے ہیں، کوکنگ کورس کرتے ہیں، بہت سارے کورس کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کورسز کی وجہ، جس کا اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ یہ کورسز کی طرف لوگوں کو لایا جائے، اس کا شوق، اس کا رجحان ان کے اندر پیدا کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ انعامات آپ رکھیں، یعنی جو ریگولر کلاس اٹینڈ کرے گا اس کے لیے انعامات، جس نے سارے ایگزام دیا اس کے لیے انعامات، اس طرح سے کوئی چھوٹی موٹی چیز. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ صاحب حیثیت بنایا ہے، تو تھوڑا بہت اگر ہم پیسہ اس میں خرچ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ پیسہ ہمارے آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور کئی گنا بڑھ کر ہم کو ملے گا اگر ہم آج کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ پیسہ لگاتے ہیں. تو کسی بھی صورت میں، تو آپ عام گھروں میں عام لوگوں کے لیے سیرت کو عام کریں، اور یہ سرٹیفائڈ کورس کے ذریعے سے یا پھر اٹینڈنس کی بنا پر انعام دینے کی وجہ سے لوگوں کو جمع کرتے جائیں. اور اسی بہانے پھر سیرت کو عام کریں. آپ یقین جانے کہ اگر 20 لوگ آتے ہیں تو اس میں سے 10 تو ضرور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی زندگیاں سنور جائیں گی. اگر 20 نہیں آتے ہیں, 10 آتے ہیں تو اس میں سے 5 آپ کو ضرور ایسے مل جائیں گے جو اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہوں گے سیرت پڑھنے سے. اور اگر چلیں 10 بھی نہیں آتے, 5 آتے ہیں تو اس میں سے 3 ضرور آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں کوئی ملے نہ ملے, آپ اپنی کوشش پوری کر لیجیے. اگر ہم اس راہ میں ایک قدم بھی رکھتے ہیں, یقین جانے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کوشش تو کریں. نہیں بھی 5 آتے ہیں تو 3 کو بلائیے, 2 کو بلائیے, اپنے گھر میں سے خود گھر والوں کو لے کر بیٹھیے, لیکن سیرت کو ضرور عام کریے. اور خصوصاً بچوں کے لیے بھی آسان اور عام فہم زبان کی کتابیں گھر میں لا کر رکھیے تاکہ وہ لوگ سیرت کا مطالعہ کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے کتنی فکر کر کے چلے گئے نا, یعنی ان کو کتنی فکر تھی ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ میری امت. آپ کو یہی فکر کھائی جاتی تھی, یہی غم کھایا جاتا تھا کہ کہیں تم دنیا تلوی میں نہ لگ جاؤ, دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. اب بتائیں کہ جب اللہ کے رسول ہمارے لیے امت کے لیے اتنے فکر مند تھے تو پھر امت کو اللہ کے رسول کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں, خود عمل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں.
Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companion asked, O beautiful man, why do you sit here grieving? My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? The Prophet stood silently and prayed, his beard becoming wet as he cried for all his fears. Oh Allah, don't let this nation fade. As he pleaded through the night, the earth around him filled with tears. My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A stillness fell over the land. Companions gathered near to where the Prophet lay. As Aisha, his wife, held tight to his hand, the Prophet spoke again before he passed away. My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? Believers, brothers and sisters in Islam, will we be strong and carry on until we die?
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سیرت کو عام کریں, اور جیسے آپ نے بھی ابھی مشورہ دیا کہ کوئز کمپٹیشنز کروائے جائیں, اور واقعی میں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن کوئز کمپٹیشن کروانے کے لیے آپ کو اوتھینٹک کتابیں مہیا کرنی ہوگی. یعنی آپ اگر اسکول میں یہ مقابلے کروانا چاہتے ہیں یا محلوں میں یہ مقابلے کروانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ایسا کریں کہ کتابیں ان کو پرووائڈ کریں, یعنی عام فہم انداز میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ ہے ہمارا اس پر کہ چھوٹی چھوٹی کوئز کی کتابیں ایسی بنائی جائیں جو لوگوں میں عام کر دی جائیں, جس کی بنا پر لوگ کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیں. تو یہ کتابیں عام کروائی جائیں, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کو کرنے والے بنیں. اور یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا, یقین جانیے کہ ابھی کام کی شروعات ہوئی ہے, ابھی ہم نے کام شروع کرنا ہے, ابھی تو صرف یہ سمجھے تمہید تھی، اب ہم کو آگے اصل ذمہ داری اب ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے جائیں اور ایک جگہ رک نہ جائیں، تھم نہ جائیں، ہم کو یہ کام کو مزید اور آگے بڑھانا ہے اور سیرت کو عام کرنا ہے۔ اور یہ ختم کرنے سے پہلے اگر میں یہ نہ کہوں تو ناانصافی ہوگی کہ سیرت کے تعلق سے، کہ سیرت پڑھنے کا شوق، سیرت کو آگے بڑھانے کا جذبہ، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اگر میں اپنے تھوڑا سا ایک شیئر کرنا چاہوں گی ایک جملہ اپنے نانا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے نانا کو کہ انہوں نے مجھے سیرت کی پہلی کتاب لا کر گفٹ کی تھی جب میں 7th class میں تھی۔ اور یقین جانے کہ 7th class کی چھٹیوں میں، جب مئی کی چھٹیاں تھیں، جب انہوں نے وہ کتاب لا کر دی تو ایک شوق اور ایک جنون سوار تھا کہ بس ایک دن میں یا دو دن میں وہ کتاب ختم کرنی ہے، کیونکہ ایسے اس کے اندر دلچسپی بڑھ گئی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس مطالعہ کرتے جائیں اور اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ اور وہ کتاب تھی بھی دراصل ایک کہانی کی صورت میں تھی سمجھیں، کیونکہ پہلے یہی رواج تھا سیرت پر لکھنے کا، بعد میں پھر یہ رواج پیدا ہوا کہ آتھینٹک سورسز کے ساتھ پوری سیرت کو لکھا جائے۔ لیکن وہ کتاب سے اتنا شوق پیدا ہوا کہ الحمدللہ وہ ابھی تک باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں اپنے تمام خاندان والے لوگوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے نانا نانی اور دادا دادی کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے مجھے دین کا شوق پیدا ہوا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ضرور رکھے اس میں اور ان کو بھی اس کا اجر ملے۔ جو بھی لوگوں نے اس سیرت کی کلاس میں کام کیا، جو سپورٹ کیا، بعض لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، پیچھے رہ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ام ثاقب ہیں، شبانہ شبیر ہیں اور سائمہ ہیں، الحمدللہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور آخرت میں ان کو اس کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں دے، جن لوگوں نے اس میں وقت لگایا اپنا سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور جو بھی وقت لگایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت دے اور اس کو آخرت میں ان کے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے اسی وقت کو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔